ناظرین السلام علیکم، پروگرام اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ ہم اپنے اس پروگرام میں آج جس عنوان پر گفتگو کریں گے وہ ہے دور جدید میں اسلام کی عالمی دعوت۔ چونکہ یہ موضوع بڑا اہم ہے، ہم نے اپنے اس پروگرام میں گفتگو کے لیے جن شرکاء کو مدعو کیا ہے ان میں سب سے پہلے میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہندوستان کے ممتاز عالم دین جناب مولانا وحید الدین خان صاحب۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان کے مشہور و معروف اسکالر جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ غامدی صاحب السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
ناظرین ہم اپنے اس پروگرام کی ابتدا کرتے ہیں مولانا صاحب سے۔ سب سے پہلے میں یہ کوشچن کروں گا، مولانا صاحب جیسے کہ میں نے اپنی انٹروڈکشن میں کہا کہ ہم اسلام کی عالمی دعوت سے متعلق آج بات کریں گے، قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہتا ہے، رحمت للعالمین سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟
سب سے بڑی جو بات ہے کسی انسان کے لیے وہ یہ کہ وہ جانے جس خدا نے اس کو پیدا کیا ہے اس کا کریشن پلان کیا ہے۔ یہ بتانے کے لیے تمام پیغمبر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یہی مطلب ہے رحمت کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اضافی حیثیت یہ تھی کہ آپ نے پیغمبروں کی دعوت کو انقلاب مرحلے تک پہنچایا اور ایک نیا پروسیس شروع ہوا آپ کے ذریعے سے جو عالمی دعوت کے راستے کھولنے والا تھا۔ یہ خصوصی اہمیت آپ کے مشن کی۔
جاوید صاحب جس طرح سے ابھی مولانا نے فرمایا کہ جو دعوت کا جو مشن تھا وہ دراصل یہ رحمت کا جو پہلو ہے وہ دعوت کا مشن ہے۔ جب ہم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا جائزہ لیتے ہیں تو انہوں نے بھی دعوتی کام کیا، بلکہ انہوں نے اگر میں یہ کہوں کہ انہوں نے انقلابی طرز پر دعوتی کام کیا تو شاید وہ غلط نہ ہو، اور جو سیدنا مسیح علیہ السلام کی جب ہم دعوت کا دیکھتے ہیں تو وہ بھی دعوتی کام انہوں نے کیا اور وہ بڑے تزکیے کے انداز میں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوتی کام سیدنا مسیح علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کس طرح سے مختلف تھا؟
سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بعثت تو بنی اسرائیل کے لیے ہوئی۔ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا جو منصوبہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ تھا کہ ایک پوری کی پوری قوم کو عالمی دعوت کے لیے اٹھایا جائے۔ چنانچہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن مجید نے بہت وضاحت سے بیان کر دیا ہے کہ وہ رسول الا بنی اسرائیل تھے، یعنی اس میں جو صورت اختیار کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل کو خدا کے دین کا علمبردار بنایا جائے، خدا کی دعوت کا علمبردار بنایا جائے، ایک پورا علاقہ ان کے لیے خاص کر دیا گیا، وہ اس علاقے میں آباد ہوں اور وہ علاقہ توحید کے مرکز کی حیثیت سے اللہ کے پیغام کو دنیا کے سامنے پیش کرے۔ اس منصوبے کے ساتھ کیا معاملہ ہوا بنی اسرائیل، اس میں کس طرح خائن ثابت ہوئے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور ایسے حالات پیدا ہوئے کہ جس کے نتیجے میں عالمی سطح پر آپ کے ذریعے سے اتمام حجت ہو گیا، اور پھر آپ کے بعد ہم نے خود دیکھا کہ توحید کے حق میں ایک انقلابی تبدیلی آئی، شرک اپنی سیاسی حیثیت کھو بیٹھا اور ایسے حالات پیدا ہونا شروع ہو گئے کہ جس میں دنیا کے گوشے گوشے تک آپ کی دعوت پہنچائی جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے یہ بات بیان کی ہے کہ آپ نذیر للعالمین ہیں، اور اسی بنیاد پر قرآن نے یہ کہا کہ وہی علیہ حاضر قرآن لانذرکم بہی ومن بلغ، یعنی یہ قرآن مجھ پر نازل کیا گیا ہے، میں اس کے ذریعے سے تمہیں انذار کروں گا اور پھر اسی کے ذریعے سے ان سب کو بھی انذار ہوگا جو قیامت تک آئیں گے۔ تو اس لحاظ سے گویا اللہ تعالیٰ کی یہ خصوصی رحمت ہوئی کہ آپ کی بعثت بنی اسماعیل کی طرف ہوئی لیکن آپ کے ذریعے سے ایک ایسی امت اٹھائی گئی جو اب پوری دنیا کو اللہ کا پیغام پہنچانے کی مکلف ہے، اس منصب پر فائز کی گئی ہے، اس ذمہ داری کو اسے ادا کرنا ہے۔
اچھا مولانا صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، آپ نے اپنی گفتگو میں ابھی انذار کا لفظ استعمال کیا، جاوید صاحب نے بھی استعمال کیا، انذار کا لفظ ہے یا نذیر ہے یہ دراصل خوف کے معنوں میں آتا ہے اور یہ ایک نیگیٹو کونوٹیشن سے فیل ہوتی ہے اس میں، تو کیا پیغمبروں کا مشن اللہ کے بندوں کو صرف ڈرانا اور انہیں اللہ کے عذاب سے خوف دلانا ہی ہوتا تھا یا اور بھی اس کا کوئی پہلو ہوتا تھا؟
دیکھیں نذیر کا مطلب ڈرانے والا نہیں ہے، آگاہ کرنے والا ہے۔
آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نذیر کا مطلب ڈرانے والا نہیں بلکہ آگاہ کرنے والا ہے؟
ڈرانا نہیں، آگاہ کرنا۔ آگاہ کرنا کس بات سے؟ وہ جو میں نے کہا کہ کرشن پلان آف گاڈ جو ہے اس سے انسان بے خبر ہے، اس کی بے خبری کو توڑنا اور اس کو بتانا کہ یہ دنیا کو بنانے والے نے کس لیے بنایا ہے اور اس کے مطابق تمہیں کس طرح رہنا ہے تاکہ تم ابدی سعادت حاصل کرو، یہ مطلب ہے اس کا۔
اچھا اس میں مولانا صاحب ایک بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا وہ تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اپنے عزیز و اقارب کو آپ خبردار کیجئے، آگاہ کیجئے. انذر کا لفظ یہاں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، لیکن یہاں پر بشیر کے معنوں میں یا بشارت کے معنوں میں کوئی چیز اس میں بیان نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی طور پر اللہ تعالیٰ بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ خبردار رہیں، اور خبردار ہونے والی جو صفت ہے وہ فوقیت رکھنی چاہیے. کیا یہ بات ٹھیک ہے؟
جیسے میں کہہ رہی کہ انذار کا مطلب باخبر کرنا ہے، ڈرانا نہیں ہے. تو باخبر کرنا کس بات سے؟ اگر آپ اس میں شامل کر لیں کہ باخبر کرنا خدا کے تخلیقی منصوبے سے، تو اس میں بشارت اپنے آپ شامل ہو جاتی ہے.
جی جاوید صاحب، یہ مولانا صاحب جو فرما رہے ہیں کہ جو انذار ہے وہ اصل میں ڈرانے کے معنوں میں نہیں ہے بلکہ خبردار کرنے کے معنوں میں، اور خبردار کرنے کا مطلب ہے کہ لوگوں کو توجہ دلانا، لوگوں کو اٹریکٹ کرنا. تو کیا امت مسلمہ لوگوں کو توجہ دلانے کی طرف مامور کی گئی ہے اور اس وجہ سے اسے امت وسط کہا گیا ہے؟
امت وسط کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف خدا کا رسول ہے، دوسری طرف پوری دنیا ہے، اور یہ درمیان میں ایک گروہ اٹھایا گیا ہے جس کو دنیا کے سامنے اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے. یعنی رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اس امت کی وساطت سے پہنچنی ہے. یا آپ یوں کہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم پر حضور نے اتمام حجت کیا، دعوت پہنچا دی، ایک جماعت وجود میں آئی. اب اس کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ باقی دنیا تک یہ پیغام پہنچائے. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو دنیا والوں کے اور خدا کے درمیان، یا دنیا والوں کے اور اللہ کے پیغمبر کے درمیان، وہ ایک گروہ ہے. اور وہی گروہ ہے کہ جس کو ہم اب اپنی ذاتی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے انہی سے دین حاصل کیا ہے، اب ہمیں یہ دین دوسروں تک پہنچانا ہے. اس میں جو خبردار کرنا ہے، متنبہ کرنا ہے، بیدار کرنا ہے، جیسے کہ مولانا نے فرمایا، اصلی مقصود وہی ہے. اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر خدا کے بندے خبردار ہو کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں، اور وہ اس حقیقت کو پا لیتے ہیں کہ ایک ایسی دنیا آنے والی ہے جس کے لیے ان کا پروردگار اس دنیا کے اندر سے لوگوں کا انتخاب کر رہا ہے، یہ حقیقت ان پر واضح ہو جاتی ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ پھر ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے. اسی وجہ سے سب انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہی کہا گیا ہے کہ وہ مبشرین و منذرین، یعنی وہ بشارت بھی دیتے ہیں، انذار بھی کرتے ہیں. لیکن ابتدا تو انذار ہی سے ہوگی نا، سوئے ہوئوں کو بیدار کیا جائے گا، خبردار کیا جائے گا، متنبہ کیا جائے گا، انہیں اٹھایا جائے گا.
اچھا، اسی لیے وہ انذر عشیرتک الاقربین بولا گیا ہے.
لا یہیں سے ہوگی، لیکن اس کے اندر جیسے کہ مولانا نے بھی ارشاد فرمایا، اس کے اندر بشارت مضمر ہے. یعنی کس لیے خبردار کیا جا رہا ہے؟ کہ لوگوں آؤ، خالق کائنات کے تخلیقی منصوبے کو سمجھو، آؤ اور اس جنت کو پانے کی جد و جہد کرو جو موت کے بعد تمہاری منتظر ہے. یعنی اللہ نے تو اصل میں ہمیں جنت کے لیے پیدا کیا ہے، جہنم تو ہم اپنے طرز عمل کے نتیجے میں خود خرید لیتے ہیں.
اچھا جاوید صاحب، میں آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا. ناظرین، ایک مختصر سے بریک سے ہم واپس آئیں گے، گفتگو یہیں سے کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے امت وسط سے متعلق. مولانا صاحب، ابھی ہم بریک سے پہلے جب گفتگو کر رہے تھے، امت وسط کا جو بنیادی مقصد جیسے کہ جاوید صاحب نے فرمایا، متنبہ کرنا، خبردار کرنا، آگاہ کرنا ہے، تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ پوری امت مسلمہ امت وسط کا یہ کردار ادا کرے گی، یعنی کہ تمام کے تمام افراد پر یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ دوسروں تک دین پہنچائیں، یا ایک گروہ اگر یہ کام کر رہا ہے تو دوسروں پر سے یہ فرض جو ہے وہ ساقط ہو سکتا ہے؟
دیکھیے، جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے، میں اس کو ہر شخص کی ذمہ داری سمجھتا ہوں. جس طرح عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرنا ذمہ داری ہے ہر فرد کی، ایسی دعوت بھی ذمہ داری، کیونکہ ہر فرد کہیں نہ کہیں ملتا ہے غیر مسلموں سے. جو آپ ملیں گے تو آپ وہاں پر انڈیفرنٹ نہیں رہ سکتے، آپ کو بتانا ہے، چاہے بول کر بتائیں یا کوئی ڈیٹیل پیش کریں ان کو. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کا جو پڑوس ہے، آپ سے جن کی ملاقاتیں ہوتی ہیں آج کل، تو میں سمجھتا ہوں کہ پڑوس کا لفظ بہت عام ہو چکا، یعنی الیکٹرانک پڑوس، ساری دنیا آپ کے پڑوسی ہے. تو جب بھی آپ کا انٹریکشن ہوا کسی سے، تو آپ کو فرض ہے کہ آپ بتائیں اس کو.
جی مولانا صاحب، آپ نے بہت اچھی ٹرم یوز کی، الیکٹرانک پڑوس. اس وقت جو ہے وہ آپ نے جو بتائی بات، تصور بہت اچھا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تمام لوگوں میں اور ہر شخص کے اندر ایک جیسی صلاحیت نہیں ہوتی. تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ دین کا صحیح تصور دوسرے تک نہ پہنچا سکے. اس کے باوجود کیا تمام لوگوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟
دیکھیں، ہم پرنٹنگ پریس کے زمانے میں ہیں. ہر آدمی اپنے بیگ میں، اپنے پاکٹ میں کتابیں رکھ سکتا ہے, اسلامی کتابیں, وہ ان کو دے دے. بہت ہی آسان ہے. پہلے بھی یہ ہوتا تھا, دیکھیے پرنٹنگ پریس سے پہلے کیا ہوتا تھا, عرض علیہم الاسلام بطلع علیہم القرآن, تو قرآن کو زبانی طور پر سناتے تھے, یہی دعوت تھی اس وقت. آج پرنٹنگ پریس کے زمانے میں آپ اس آدمی کو جس سے آپ کا صاحب انٹریکشن ہوا, اس کو کوئی لٹریچر دے دیجیے, قرآن کا ٹرانسلیشن یا اور کوئی لٹریچر.
جی جاوید صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا. ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ان کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے ان میں کچھ بہت اچھے سپہ سالار تھے, کچھ لوگ تھے جو شاعر تھے, کچھ لوگ جو تھے وہ مبلغ تھے, کچھ حفاظ تھے. گویا ہر ایک کا اپنا اپنا شعبہ تھا ان کی صلاحیت کے اعتبار سے. تو کیا آج بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح سے ہر شعبے کے ایکسپرٹس ہونے چاہیے, یا مولانا کی طرح آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین دوسروں تک پہنچائے؟
ذمہ داری تو سب کی ہے, لیکن اپنی صلاحیت کے لحاظ سے, اپنی استطاعت کے لحاظ سے. عام افراد وہ ذمہ داری اپنے ماحول میں ادا کرتے ہیں. میں کسی کا باپ ہوں, کسی کا بیٹا ہوں, کسی کے ساتھ میرا کوئی رشتہ داری کا تعلق ہے, کہیں میں بیٹھتا ہوں, کہیں کاروبار کرتا ہوں, کسی منڈی میں بیٹھ کر میں کچھ سودا بیچتا ہوں, کسی دفتر میں بیٹھ کر کام کرتا ہوں, جہاں کہیں بھی میں رہتا ہوں میری ذمہ داری اس ماحول میں ہے. ایک عام فرد کی حیثیت سے میرے پاس جو کچھ بھی حق ہے مجھے لوگوں تک پہنچانا ہے. اسی کو بیان کیا نا قرآن مجید نے, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, یعنی ایک دوسرے کو حق اور حق پر ثابت قدمی کی نصیحت کرتے ہیں. تو یہ نصیحت تو باپ کو بیٹے کو کرنی ہے, بیٹے کو باپ کو کرنی ہے, بھائی کو بھائی کو کرنی ہے, بیوی کو شوہر کو کرنی ہے, شوہر کو بیوی کو کرنی ہے, پڑوسی کو پڑوسی کو کرنی ہے. یعنی ہر شخص کو یہ ذمہ داری, ہر عارف و عامی کو یہ ذمہ داری انجام دینی ہے. قوموں پر انذار کی ذمہ داری انبیاء علیہ السلام نے انجام دی, اس کے بعد علماء انجام دیتے ہیں, اور اس معاملے میں پھر فرد پر ایک ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے. مثلاً یہ ذمہ داری مولانا انجام دے رہے ہیں, عالمی سطح پر انجام دے رہے ہیں, تو ہمارا کام کیا ہے؟ عام آدمی کی حیثیت سے ہم اس کی نصرت کریں گے, یعنی ان کا لٹریچر, ان کی دعوت, ان کا پیغام وہ پہنچانے کی کوشش کریں.
گویا نصرت کرنا بھی پیغام پہنچانے ہی کے مترادف سمجھا جائے گا؟
یقیناً. یعنی دیکھیے نا, بات یہ ہے کہ فرد کی حیثیت سے تو میں یہی کروں گا, ایک عام آدمی کی حیثیت سے کہ میرے پڑوس میں آدمی رہتا ہے, آپ مجھ سے ملتے ہیں, آپ کے ساتھ میری کوئی رشتہ داری ہے, کوئی تعلق ہے, کوئی دوستی ہے, میں آپ کے ساتھ کچھ بات بے تکلفی سے کر سکتا ہوں تو میں آپ کو ایک بات پہنچا دوں گا. وہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی عام زندگی سے متعلق حق ہو, ممکن ہے کہ کوئی چیز میں نے دریافت کی ہو, میں اس کو آپ تک منتقل کر دوں. بالکل اسی طریقے سے اگر میرا کسی عالم سے تعارف ہوا ہے اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ دین کی دعوت جس طریقے سے اس عالم نے پیش کی ہے وہی صحیح طریقہ ہے, اور اس کے ذریعے سے اللہ کا پیغام پہنچ رہا ہے, تو پھر میں اس کا مددگار بن جاؤں گا. اور اس کی مدد کرنے کا کیا کام مجھے کرنا ہے؟ یہی کرنا ہے کہ جو میسیج اس نے دیا ہے, جو پیغام دیا ہے, جیسے کہ مولانا نے فرمایا, اگر وہ لٹریچر کی صورت میں ہے یا کسی اور صورت میں لوگوں تک پہنچایا جا سکتا ہے, تو میں اس کا معاون بن جاؤں گا. تو میرے نزدیک فرد یہ ذمہ داری دو طریقوں سے انجام دے سکتا ہے. یعنی ایک تو اس کی ذاتی حیثیت ہے جس میں اس کو دوسروں کو نصیحت کرنی ہے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو ہم پوری سوسائٹی میں کریں گے, یعنی معروف کی تلقین کریں گے اور منکر سے روکیں گے, یہی دعوت ہے. لیکن دوسرا اس کا پہلو یہ بھی ہے کہ اگر کوئی عالم اپنی قوم کو, یا آپ تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ پوری کی پوری انسانیت کو انذار کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے, کیونکہ جو انقلاب دنیا میں آیا ہے مواصلات کا, وہ غیر معمولی انقلاب ہے. ذرائع ابلاغ بہت ترقی کر گئے, اب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک قوم تک محدود ہوتے ہیں, دنیا آپ کی قوم بنتی جا رہی ہے. تو قرآن مجید نے علماء کی جو ذمہ داری بیان کی ہے کہ لِیُنذِرُ قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَیْہِمْ, وہ ذمہ داری بھی اگر کوئی عالم انجام دیتا ہے تو پھر ہمارا کام یہ ہے ایک عام فرد کی حیثیت سے کہ ہم اس کے مددگار بن کر رہے ہیں. تو فرد کی حیثیت سے اپنے گرد و پیش کے ماحول میں دعوت پیش کرنا اور کسی اس نوعیت کے کام کی معاونت کرنا, یہ دونوں کام ہر فرد کو کرنے.
گویا یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں جاوید صاحب. ناظرین, ایک مختصر سے بریک سے ہم واپس آئیں گے اور گفتگو یہیں سے کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جو دائی ہے اس میں علماء کا کردار کیا ہوگا اور عام افراد اس میں کس طرح سے اپنی ذمہ داری نبھائیں گے. مولانا صاحب, آپ کی طرف آؤں گا. جب ہم دائی کی بات کرتے ہیں جو کہ اللہ کے دین کو پہنچانے کی ذمہ داری لے کر اٹھتا ہے, تو اس کے اپنے کردار کے اندر وہ کیا خوبیاں ہونی چاہیے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں؟
دیکھیے, میرے نزدیک, یہاں تک میں نے سمجھا ہے, دعوت کا کام اصلا ہوتا ہے قول کے ذریعے سے.
قول کے ذریعے سے ہوتا ہے؟
قول کے ذریعے سے. عمل شرط نہیں ہے اس کی, عمل تو اس کا ذاتی ذمہ داری ہے, عمل آدمی کی ذاتی ذمہ داری ہے, لیکن دعوت جو ہے اصل میں قول کے ذریعے ہوتی ہے. یا تو آپ منہ سے بولیں یا لٹریچر پیش کریں. یہ اس زمانے میں ہوتا تھا. میں نے عرض کیا نا کہ عرض علیہم الاسلام بطلع علیہم القرآن, آڈینس جہاں پاتے تھے, جہاں کچھ افراد پاتے تھے, وہاں جا کر قرآن پڑھتے تھے. تو وہاں وہی آج بھی رہے گا. فرق اتنا ہو جائے گا کہ پرنٹنگ پریس سے پہلے کے زمانے میں صرف منہ سے بولا جاتا تھا, قرآن سناتے تھے وہ. آج ہم پرنٹنگ پریس کے زمانے میں ہیں, تو آپ قرآن کا ٹرانسلیٹ دے سکتے ہیں, سیرت پر کتاب دے سکتے ہیں, حدیث کتاب دے سکتے ہیں, یا اور کوئی لٹریچر آپ مفید سمجھیں وہ دے سکتے ہیں. تو آج کے زمانے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو کام ہوگا وہ لٹریچر سے ہوگا. اس میں وہ انٹرنیٹ بھی شامل ہے, کیونکہ انٹرنیٹ کے بغیر آپ عالمی سطح پر نہیں پہنچا سکتے.
اچھا مولانا صاحب, آپ کی اس بات میں ایک ابہام پیدا ہو رہا ہے. آپ نے ابھی فرمایا کہ جو دائی ہے اس کا بنیادی طور پر تو وہ قول ہے, قول سے وہ دعوت پہنچائے گا, عمل اس کے لیے ضروری نہیں ہے. جبکہ قرآن مجید ہمیں کہتا ہے کہ اے ایمان والوں, تم وہ بات کیوں کرتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے. تو کیا دائی کے لیے اس بات پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے؟ آپ اس کی وضاحت فرما دیجئے کیونکہ ناظرین کو کوئی اس سے کنفیوژن نہ ہو.
یہ میں نے ہرگز نہیں کہا کہ ضروری نہیں ہے,
میں اسی لیے چاہتا ہوں کہ تاکہ یہ وضاحت ہو جائے.
دیکھیں, یہ میں نے یہ کہا کہ نسبت کا معاملہ یہ ہے. دعوت کی نسبت سے قول اصل اہمیت رکھتا ہے, ذاتی ذمہ داری کی نسبت سے عمل اہمیت رکھتا ہے. اگر آپ عمل نہ کریں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑے جائیں گے, لیکن قول ہی ذریعہ دعوت ہو سکتی ہے. آپ عمل کیا دکھائیں گے؟ وہ کسی کے پاس جب جا کر کہیں گے تو عمل کیا دکھائیں گے؟ کوئی نماز نظام نہیں دکھا سکتے آپ, کوئی عمل کیا کیا ہے آپ نے وہ ساتھ ساتھ نہیں لے رہیں گے. جس وقت آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے کسی مدعو سے, اس وقت آپ پاس صرف قول ہی ہوتا ہے, عمل کا ڈھانچہ نہیں ہو سکتا جس کو آپ دکھائیں اس کو. اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ عملاً جو چیز ممکن ہے دعوت کے سلسلے میں, وہ یہ کہ قول کو ذریعہ بنایا جائے, لٹریچر کے ذریعہ بنایا جائے. اور جہاں تک آپ عمل کے بات ہے, تو عمل کے بغیر تو انسان کی نجات ہی ممکن نہیں ہے.
جاوید صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا. جب ہم مسلمانوں کا عمومی رویہ دیکھتے ہیں تو ہمارا جو ایک ماضی رہا ہے, اس ماضی کے پس منظر میں ہم اپنے آپ کو آج بھی حاکم تصور کرتے ہیں. آج ہم آزاد تو ضرور ہیں, لیکن در حقیقت ہم آج محکوم ہیں اور مغلوب ہیں. تو کیا اسلام اس سلسلے میں ہمیں کوئی رہنمائی دیتا ہے کہ اگر قومیں محکوم ہوں اور مغلوب ہوں تو انہیں کس طرح کا کردار ادا کرنا چاہیے؟
اس کے دو پہلو ہیں. دیکھیے, ایک ہے دعوت کی ذمہ داری. اس کے بارے میں مولانا نے بالکل درست فرمایا کہ اس کا حاکم اور محکوم کے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ آپ کو ہر حال میں کام انجام دینا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس کی سب سے زیادہ نمایاں مثال سیدنا مسیح علیہ السلام ہے. سیدنا مسیح علیہ السلام نے جب دعوت برپا کی ہے تو اس وقت بنی اسرائیل محکوم تھے, وہاں رومیوں کی حکومت قائم تھی. اسی جگہ انہوں نے دعوت دی ہے, اسی یروشلم میں انہوں نے منادی کی ہے. اور اگر آپ انجیل کو پڑھیں تو آپ پر یہ واضح ہوتا ہے کہ کس شان کے ساتھ وہ دعوت پیش کی گئی ہے اور کس طرح پیش کی گئی ہے, کن لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے. تو اس وجہ سے دعوت کے لیے تو آپ کو بہرحال ہر دور میں ہر جگہ اپنی ذمہ داری کو انجام دینا ہے. یہ ہمارا قومی مسئلہ ہے, یعنی قومی حیثیت سے ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اب دنیا پر ہماری حکومت قائم نہیں ہے. اس وجہ سے ہم رد عمل کی نفسیات میں مبتلا ہو کر اقدامات نہ کریں, اپنے اندر مثبت سوچ پیدا کریں, اپنے لیے امن کا موقع حاصل کریں. اس وقت سب سے زیادہ ہمیں امن کی ضرورت ہے, اس لیے کہ یہ امن ہے جس میں آپ دعوت پیش کر سکتے ہیں, امن ہے جس میں اپنی تعمیر کر سکتے ہیں. مسلمانوں کو اگر اپنی تعمیر کرنی ہے تو اس کے لیے انہیں اپنی تعلیم کی طرف توجہ دینی ہوگی, اپنی اقتصادیات کی طرف توجہ دینی ہوگی. اگر وہ اپنے آپ کو اس قابل کر لیتے ہیں کہ اللہ ان کا دوبارہ انتخاب کرے, تو اسی صورت میں اللہ انتخاب کرے گا. رد عمل کی نفسیات میں مبتلا ہو کر اگر آپ سر پھوڑنا چاہتے ہیں تو سر پھوڑتے رہیے, اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلے گا. اس وقت سب سے بڑھ کر ہمیں اس بات کی ضرورت ہے, اور اس میں ہمیں پدرم سلطان بودھ کی اس نفسیات سے نکلنا چاہیے. آج ہم کہاں کھڑے ہیں اپنا جائزہ لینا چاہیے, اور بے رحمانہ جائزہ لینا چاہیے, اپنے اوپر تنقید کرنی چاہیے, دیکھنا چاہیے ہماری غلطیاں کیا ہیں. ہماری نفسیات یہ بن چکی ہے کہ ہم دوسروں کی غلطیاں ڈھونڈتے ہیں, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے اوپر کیا ستم ڈایا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ مجھ سے بہت سے لوگوں نے یہ بات کی کہ یہ کیا وجہ ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ مسلمانوں کی غلطی ان کو بتاتے ہیں, آپ یہ نہیں بتاتے کہ امریکہ یہ غلط کر رہا ہے اور فلاں یہ ظلم کر رہا ہے, فلاں یہ ظلم کر رہا ہے. تو میں نے ہمیشہ ان کو کہا کہ آپ قرآن مجید کو پڑھیے. قرآن مجید بنی اسرائیل کی پوری تاریخ پر تبصرہ کرتا ہے. بنی اسرائیل پر بہت سے بادشاہوں نے حملے کیے ہیں, ان کو اسیر بنایا ہے. بنی اسرائیل کے ان واقعات کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے, لیکن آپ مجھے ان کی مذمت میں ایک لفظ دکھا دیجئے. قرآن مجید ہمیشہ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ یہ تم نے جرم کیا ہے, اس کے نتائج تم بھگتو گے. تو قرآن مجید نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ جب کوئی قوم اس طریقے سے محکوم ہو جائے تو اسے سب سے بڑھ کر اپنا جائزہ لینا چاہیے. اور جب وہ اپنا جائزہ لے گی, اپنے اوپر تنقید کرے گی, تو وہ یہ غلطی سمجھے گی کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت سے وہ کیوں محروم ہو گئی ہے. ہم اس وقت اللہ کے عذاب کی زد میں ہیں, یہ صورتحال ہے. تو پھر سب سے پہلے تو ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لے کے دیکھنا ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہے, ہمارا پروردگار ہم سے کیوں ناراض ہے. جب ہم اس جگہ کھڑے ہوں گے تو ہمارے اندر عجز پیدا ہوگا, ہمارے اندر انکسار پیدا ہوگا, ہم اپنے رب کی طرف رجوع کریں گے, ہمارے اندر عبودیت کی شان نمودار ہوگی, پھر ہمارے اندر سے یہ نفسیات نکلے گی, ہم اپنی پیشانی اپنے رب کے سامنے رکھیں گے اور پھر گڑ گڑا کر اس سے دعا بھی کریں گے اور اپنی تعمیر بھی کریں گے. پھر ہماری توجہات کا مرکز سازشیں ڈھونڈنا نہیں ہوگا, بلکہ یہ تلاش کرنا ہوگا کہ ہم اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا ازالہ کیسے کر سکتے ہیں. یہ عمل ہے جو مسلمانوں کو اس وقت کرنے کی ضرورت ہے.
اچھا جاوید صاحب, ایک اور بھی میں چاہوں گا اس کی وضاحت کیجئے کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ آج مسلمان جس حیثیت میں ہیں اس دنیا میں, گویا ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہم کوئی مکی دور سے گزر رہے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے جیسے کہ فرمایا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے جو ہم پر یہ نازل ہوا ہے ہماری بدعمالیوں کے نتیجے میں, جبکہ مکی دور تو ابتدائی دور تھا. تو اس کی وضاحت کیجئے کہ کیا ہم واقعی اس وقت مکی دور سے گزر رہے ہیں یا مدنی دور سے گزر رہے ہیں, یا ان دونوں کے بیچ میں کوئی تیسرا دور ہے جس سے ہم مسلمان قوم اس وقت دوچار.
ہمیں اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھنی چاہیے. یعنی میرے نزدیک بنی اسرائیل کی تاریخ قرآن مجید میں جس تفصیل سے بیان ہوئی ہے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. بنی اسرائیل اسی طرح محکوم ہوئے, اسی طرح ان پر رومی سلطنت کا غلبہ ہوا, اسی طریقے سے وہ زوال آشنا ہوئے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا اور ان سے کیا تقاضے کیے, یہ ہمیں دیکھنا چاہیے. یعنی مکی اور مدنی دور کا مطالعہ کرنے کی بجائے یہ چیز زیادہ دیکھنی چاہیے. مکی دور کا مطالعہ البتہ اس لحاظ سے کرنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ کے پاس اقتدار نہیں ہے, آپ کے پاس قوت نہیں ہے, آپ کے پاس شان و شوکت نہیں ہے, آپ کو دعوت کی ذمہ داری کیسے انجام دینی ہے؟ آپ کو دعوت کی ذمہ داری مظلومانہ جد و جہد کے طریقے پہ انجام دینی ہے. یعنی کوئی کتنا بھی ظلم آپ پر کرے, آپ کے اندر خیرخواہی کا جذبہ ہونا چاہیے, کیونکہ دائی اپنے مدعو کے بارے میں اسی جذبے کے ساتھ کام کر سکتا ہے. جب تک آپ اس کے اندر سے خیر تلاش نہیں کریں گے, اگر آپ اس کے اندر سے شر تلاش کر رہے ہیں, آپ اس میں کیڑے تلاش کر رہے ہیں, تو یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ کو اس میں شہد کی مکھی بننا چاہیے جو پھولوں کا رس چوستی ہے, نہ کہ آپ جگہ جگہ سے غلاظت تلاش کر کے اس کو اکٹھا کر کے پھر اس کے بعد سازشوں کے افسانے تراشیں. آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ انسانوں کے اندر خیر کہاں ہے, ان کی فطرت کے اندر جو خیر پوشیدہ ہے اس کو آپ مخاطب کریں اور اپنی دعوت تک پہنچائیں. یہی صحیح طریقہ ہے,
یہی صحیح طریقہ ہے. ناظرین, ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو جاری رہے گی. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم جاوید صاحب سے گفتگو کر رہے تھے اور جاوید صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں ہر حال میں خیر ہی کو جمع کرنا چاہیے. مولانا صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا. آج مسلمان بحیثیت قوم, پوری امت مسلمہ کی میں بات کر رہا ہوں, ہم جس دور سے گزر رہے ہیں, ہم محکوم بھی ہیں, مظلوم بھی ہیں, مغلوب بھی ہیں, آج اس طرح اس اسٹیٹس میں موجود ہونے کے بعد اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا پیغمبر اب اس روئے زمین پر نہیں آئے گا, تو ہماری حالت کو سدھارنے کے لیے آج کے دور میں ہمیں کس طرح سے کام کرنا چاہیے؟
دیکھیے, میں دو باتیں کہوں گا. ایک تو یہ کہ محکومی کا جو نظریہ ہے اپنے آپ میں ایک سے مغالتا ہے. دیکھیے, اس وقت بھی مسلمانوں کی دنیا میں 57 مسلم کنٹریز ہیں, حکومتیں 57 حکومتیں, تو ویری دیٹ محکومی. اصل یہ تھا کہ مسلمان نے امپائر کھویا ہے, حکومت نہیں کھوئی ہے.
لیکن سیاسی غلبہ تو نہیں ہے نا ہمارے پاس؟
غلبہ نہیں, امپائر کے معنی میں غلبہ کیوں نہیں, 57 مسلم غلبہ ہے ان کا. تو مسلمان جو ہے وہ فرق نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ امپائر کھویا ہے تو حکومت کہاں کھوئی ہے. حکومت تو آج بھی ان کی 57 ملکوں میں موجود ہے. اب وہ غلط طور پر سمجھے بیٹھے حاکم نہیں ہے, حاکم تو 57 ملکوں میں ہے. تو اس وجہ سے اس بغالتے کو ختم کرنا بہت ضروری ہے. غیر ضروری طور پر لوگ احساس محکومی میں جی رہے ہیں جبکہ محکوم ہے نہیں وہ. دوسری بات یہ کہ ختم نبوت کے بعد جو ذمہ داری ہے اصلا وہ کار نبوت کی ہے. ان نبوت ختم ہوئی, کار نبوت باقی ہے. تو مسلمانوں کو جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ دعوت کا تسلسل جاری رکھیں رسول اللہ کے بعد ہر نثر میں, لیکن رسول شہید علیکم و تکون شہدا علی الناس. تو اللہ کے رسول نے ہم پر دین پہنچایا, ہم اللہ کے رسول کے بعد دوسروں کو دین پہنچاتے رہیں. اسی معنی میں امت وسط ہے مسلمان, یعنی بیچ کی امت, رسول سے لینا دوسروں تک پہنچانا. تو ختم نبوت کے بارے میں آج کل تحفظ ختم نبوت کے وہ ہوتے ہیں, جلسے ہوتے ہیں, اس سے کوئی فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے نبوت کو اتنا مستحکم کر دیا ہے کہ اس کو, اس کا تحفظ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. ہم کیا تحفظ کریں گے؟ جو کام ہے وہ یہ ہے کہ کار رسالت کو بعد کی نسلوں میں جاری رکھنا.
اچھا مولانا, یہ بتائیے کہ جو غیر مسلم ریاستیں یہاں پر اس دنیا میں موجود ہیں, ان غیر مسلم ریاستوں میں موجود مسلمان شہری, ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے اپنی ریاست کے ساتھ اور اپنے جو دوسرے جو شہری ہیں ان کے ساتھ؟
وفاداری کا رویہ.
وفاداری کن معنوں میں؟
اگر آپ وہاں رہتے ہیں تو آپ کے اور ریاست درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے, کبھی لکھا ہوا کبھی بغیر لکھا ہوا. اگر وہ معاہدہ نہ ہو تو آپ وہاں رہ نہیں سکتے, تو اس معاہدے کے پابند رہیے, آپ ہٹ نہیں سکتے اس معاہدے سے, چاہے وہ لکھا ہوا یا بغیر لکھا ہوا ہو. انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ آپ وہاں رہیں گے تو آپ اس کو اپنا وطن سمجھیں گے, اس کے وفادار رہیں گے, اس کے لیے دفاع کریں گے. تو یہ تو فرض ہے. تو ہماری آپشن صرف دو کے بیچ میں ہے, یا تو اس ملک میں وفادار بن کر رہیں یا ملک کو چھوڑ دیں.
یا ملک کو چھوڑ دیں,
بس تیسرا تھرڈ آپشن.
اچھا, اگر بالفرض وہ ریاست جو ہے وہ آپ کے مذہبی معاملات میں, آپ کی دینی فرائض کی انجام دہی میں رکاوٹ بن رہی ہو, تب بھی کیا آپ کا رویہ وفاداری کا ہونا چاہیے یا آپ کو ملک چھوڑ دینا چاہیے؟
دیکھیں, یہ فرضی سوال ہے. میرے علم کے مطابق دنیا کے میں 200 کنٹریز ہیں, کہیں بھی اسلام میں مداخلت نہیں کی جا رہی ہے. مسلمان اوور سینسٹیو ہو گئے ہیں بعض ایشوز پر, تو اس کو سمجھتے ہیں کہ اسلام میں مداخلت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اکثر ملکوں میں گیا ہوں, ہر جگہ آزادی ہے. غیر ضروری طور پر مسائل کھڑے کرتے ہیں مسلمان, اور آبائل میں جو مار کی پالیسی اختیار کرتے ہیں اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں.
یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. جاوید صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا کہ جیسا کہ مولانا نے فرمایا کہ اگر غیر مسلم ریاست میں آپ رہتے ہیں تو آپ کا رویہ جو ہے وفاداری کا رویہ ہونا چاہیے. کیا اس صورت میں بھی وفاداری ہو کہ جب وہ ریاست آپ کے دین کے فرائض کی انجام دہی میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہو؟
مولانا نے بالکل درست فرمایا کہ دنیا میں اب یہ رویہ نہیں رہا. یعنی ایک پرسیکیوشن کا دور تھا جس میں ریاست خود ایک مذہب کی علم بردار ہوتی تھی اور وہ دوسروں پر اس مذہب کو مسلط کرنا چاہتی تھی. یہ چیز کم و بیش ختم ہو گئی ہے. زیادہ سے زیادہ آپ چند کمیونسٹ ملکوں کی مثال دے سکتے ہیں جس میں اب بھی شاید کچھ اس طرح کی چیزیں آپ کو مل جائیں. اس کے بارے میں صحیح رویہ یہی ہے کہ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے دین میں ایسی مداخلت ہو رہی ہے تو پھر آپ اس جگہ کو چھوڑ دیجیے. لیکن جب تک آپ وہاں رہتے ہیں آپ کو دل کی گہرائیوں سے اس ریاست کا وفادار ہونا چاہیے. آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, آپ نے ایک معاہدہ کیا ہوا ہے. وہ معاہدہ ضروری نہیں ہے کہ تحریر پہ دستخط کر کے کیا ہو. جب آپ کسی سرزمین پر قدم رکھتے ہیں تو اصل میں آپ ایک غیر تحریری معاہدے میں بن جاتے ہیں, اور مسلمانوں کو یہی تعلیم دی گئی ہے کہ وہ معاہدات کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں. ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جو عہد بھی دنیا میں, خواہ وہ تحریری ہے غیر تحریری ہے, خواہ وہ سمجھا جاتا ہے یا آپ نے زبان سے کیا ہے, اس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کے مسئول ہیں. تو مسلمان یہ نہیں کر سکتا کہ وہ بظاہر تو وفاداری کا اظہار کرے اور باطن سازش کر رہا ہو یا دشمنی کر رہا ہو. نہیں, اسے ہر حال میں ظاہر اور باطن میں وفادار رہنا ہے, قانون کا پابند شہری بن کر رہنا ہے. جو حقوق اس پر عائد ہوتے ہیں ان کو بھی اس نے اسی طرح سے حاصل کرنا ہے جس طرح کے اس شہری, اس ملک کے شہری حاصل کرتے ہیں, اور اپنے فرائض بھی اسی طرح انجام دینے ہیں جس طرح کے اس ملک کے شہری انجام دیتے ہیں. یہ ذمہ داری تو ہر شہری پر عائد ہوتی ہے. اس معاملے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. اب رہ گئی یہ بات کہ اگر کسی جگہ ایسی صورت پیدا ہو گئی ہے خدا نخواستہ, چونکہ یہ محض مفروضہ ہے آج کے زمانے میں, تو پھر آپ اس جگہ کو چھوڑ دیجیے, کسی دوسری جگہ چلے جائیے. یہی تعلیم ہم کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے. یہاں صورتحال یہ ہے کہ ایک جگہ کسی جگہ آپ کو مسجد کا منار بنانے پہ پابندی لگا دی گئی, کہیں ایک جگہ حجاب پر پابندی لگا دی گئی, تو پھر میں وہی بات کہوں گا کہ آپ یہ دیکھیے کہ دنیا میں وہ دور بھی گزر چکا ہے جب انسان کے لیے اپنے مذہب کا اظہار کرنا ناممکن ہوتا تھا. آج کے زمانے میں آپ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لڑیں گے. آپ یہ دیکھیں, آپ کو مسجدیں بنانے کی آزادی ہے, آپ کو بات کہنے کی آزادی ہے, آپ کو دنیا میں سفر کرنے کی آزادی ہے. یہ آزادی تو بلکہ ہم اپنے اعمال کے نتیجے میں خود کھو رہے ہیں. ورنہ آج سے پہلے آپ دیکھیے کہ ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ جس میں آپ جہاں چاہیں دین کی دعوت پہنچائیں. یہ مسلمانوں کے لیے بہترین موقع تھا کہ وہ اپنے آپ کو نہ صرف یہ کہ اس تعمیری کام میں ڈال دیتے بلکہ اپنی تعلیم بھی مکمل کرتے, اپنے آپ کو اقتصادی لحاظ سے بھی بہتر کرتے, اور دوسری طرف ہر جگہ خدا کے دین کے سچے دائی بن کر کھڑے ہو جاتے.
جاوید صاحب, میں بالکل آخری لمحات ہیں, میں چاہوں گا کہ آپ اس کو ذرا سم اپ اگر کر سکیں. دور جدید میں اسلام کی عالمی دعوت, اس کو اگر مختصراً آپ بیان کرنا چاہیں گے تو کن الفاظ میں بیان کریں گے؟
جی, اس کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ایک طرف امت مسلمہ اپنی ذمہ داری کو بحثیت مجموعی سمجھے, اس کو اس طرف توجہ دلانی چاہیے, اور دوسری طرف ایسے ادارے آپ بنائیں جن کو مولانا نے ایک بڑا خوبصورت نام دیا تھا کہ آپ کے پاس سے سیاسی امپائر ختم ہو گیا ہے, آپ اپنے لیے ایک دعویٰ امپائر کو اپنا آئیڈیل بنائیے اور اس کو دنیا میں قائم کرنے کی کوشش کیجیے. ایسے مراکز ہوں جن کے ذریعے سے قرآن مجید کے تراجم دنیا تک پہنچائے جائیں, قرآن کا پیغام دنیا تک پہنچایا جائے, اور وہ سارے وسائل استعمال کیے جائیں جو دور جدید نے آپ کی جھولی میں ڈال دیے ہیں, ان کو استعمال کر کے آپ ایک ایک گھر تک, ایک ایک بچے, ایک ایک بوڑھے تک, ایک ایک عورت, ایک ایک مرد تک اللہ کا پیغام پہنچا دیں.
جی, بہت بہت شکریہ جاوید صاحب آپ کا, آپ نے وقت نکالا. مولانا صاحب آپ کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے. ناظرین, جاوید صاحب نے اس پورے پروگرام کو جس خوبصورتی کے ساتھ سمپ کیا ہے اور جیسا خلاصہ بیان کیا ہے, میرے خیال میں اس میں مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت. اللہ حافظ.